احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے سبق میں حضرت لقمان کے نصاحے کے ذیل میں اولین اور اہم ترین نصیحت جو وارد ہوئی تھی وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس لیے کہ شرک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑا ظلم ہے. یہ مضمون اپنی اہمیت کے اعتبار سے اس کا متقاضی ہے کہ اس پر قدر تفصیل کے ساتھ کلام کیا جائے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام اور قرآن کی روح سے سب سے بڑی معصیت، سب سے بڑا گناہ، ناقابل عفو جرم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. چنانچہ سورہ نساء میں دو مقامات پر یہ الفاظ وارد ہوئے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہ فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر جسے چاہے گا، جو چاہے گا بخش دے گا. اگرچہ اس میں بھی یہ تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کے لیے یہاں عام معافی نامہ آ گیا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی معافی کی امید دلائی گئی ہے، لیکن شرک کو ممیت کر دیا گیا ہے کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں. تو ضرورت ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ شرک ہے کیا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور وہ کن کن صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، کون کون سے لبادے اوڑھتا ہے، کن کن چور دروازوں پر انسان کی ایمان کی پونجی اور متاع توحید پر ڈاکہ ڈالتا ہے. یہ بات تو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ عقل اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کے شکر سے اس کے حقوق کی ادائیگی کا تصور وجود میں آتا ہے، اور اس کے اگر تمام حقوق کو جمع کر لیا جائے تو وہ ایک حق میں سمو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. حدیث نبوی میں بھی اور قرآن حکیم میں بھی شرک کی بہت سی قسمیں بیان ہوئی ہیں، ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو حاصل یہ نکلے گا کہ شرک یہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے خدا کے برابر کر دیا جائے، اس کا ہم پلہ، اس کا مد مقابل اور ہمسر قرار دے دیا جائے، خواہ اس کی ذات میں، خواہ اس کی صفات میں، خواہ اس کے حقوق اور اختیارات میں. یہاں تک اس شرک کی شناعت کا تعلق ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس پر زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالخصوص مسلمان سامعین کو اس کی سرے سے کوئی احتیاج نہیں، اس لیے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس میں یہ چیز ایک جزو لا ینفک کی حیثیت سے شامل ہے کہ شرک سے اسے شدید نفرت ہے. وہ جان بوجھ کر کسی شرک میں ملوث نہیں ہو سکتا، مغالطہ ہو سکتا ہے، کسی غلط فہمی میں اس کا پاؤں کسی ایسی وادی کی طرف بھٹک سکتا ہے کہ جہاں شرک لازم آ جاتا ہو، لیکن کوئی مسلمان جان بوجھ کر شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا. البتہ اس شرک کی وسعت اور ہمہ گیری اور اس کا تنوع اور اس کا مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہونا، یہ ہے وہ مضمون کہ جس پر پورے شرح و بسط کے ساتھ کلام کی ضرورت ہے. یہی وہ وسعت اور ہمہ گیری ہے شرک کی، جس کی طرف قرآن مجید ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. لوگوں کی عظیم اکثریت اللہ کو مانتی تو ہے، مگر اس کیفیت کے ساتھ کہ کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی اس کے ساتھ کرتی. شرک سے کلیتن مجتنب ہو جانا، کاملتن اپنے آپ کو اس سے بچا لے جانا، کتنا کٹھن ہے اور کتنا مشکل ہے اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو تین اعتبارات سے بہت بڑی بلندی اور رفعت پر فائز ہے، یعنی ان کی ایک نسبت یہ ہے کہ وہ خلیل اللہ ہے، دوسری نسبت یہ ہے کہ امام الناس ہے، تیسری نسبت یہ ہے کہ ابو الانبیاء ہے، لیکن ان کا ذکر قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آیا ہے ان کی تعریف کہی جائے، اللہ تعالی کی طرف سے ان کو جو سند عطا ہوتی ہے وہ آخری یہ سند ہے کہ وما کان من المشرکین، ہمارا وہ بندہ ابراہیم مشرک نہیں تھا، اس نے ہر نوع کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیا تھا، وہ کامل موحد بن گیا تھا۔ اگر قرآن مجید میں جس انداز میں یہ الفاظ حضرت ابراہیم کے تذکرے میں آتے ہیں ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ کسی انسان کو یہ سب سے بڑی سند، ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل، اللہ تعالی کی طرف سے سب سے بڑا سرٹیفکیٹ جو مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں، اس نے شرک سے اپنے دامن کو بالکل پاک کر لیا۔ یہی بات ہے جس کو علامہ اقبال نے یوں ادا کیا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ شرک کی ایک قسم سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی دوسری صورت میں شرک میں ملوث ہو جائے اور اس کا دامن اس گندگی سے آلودہ ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت اس کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ شرک کن کن صورتوں میں سامنے آتا ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ قرآن اور حدیث سے ہم اقسام و انواع شرک کا علم حاصل کریں، اور پھر یہ صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم پہچان سکیں کہ ہمارے اس دور میں اس مرض نے کن کن صورتوں میں ظہور کیا ہے، تاکہ وہ صلاحیت پیدا ہو جائے جس کو یوں ادا کیا گیا کہ بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من اندازے قدرت رامی شناسم، یہ شرک خواہ کچھ کوئی صورت اختیار کر لے، کوئی سا لبادہ اوڑھ کر آ جائے، بندہ مومن اور مرد موحد میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اس کو پہچان لے کہ آج کے اس دور کا شرک کیا ہے اور شرک نے اس دور میں کون سی صورت اختیار کی۔ اس لیے ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہوگا اقسام شرک۔ اس ضمن میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ شرک کی اقسام کو مختلف طور پر بیان کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، مثلاً ایک اس طور سے بھی کہ کچھ شرک اعتقادی ہوتے ہیں اور کچھ شرک عملی ہوتے ہیں۔ اعتقادی شرک وہ ہے جس کا کہ انسان شعوری طور پر جس کو قبول کر رہا ہو، اور عملی وہ ہے کہ عمل کے تجزیے سے یہ بات معلوم ہو کہ اس میں شرک کی آلودگی ہو گئی۔ اسی کو یوں بھی کہا گیا کہ کچھ شرک جلی ہوتے ہیں بالکل نمایاں اوریاں شرک، اور کچھ شرک خفی ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ انسان کی نیتوں اور ارادوں کے اندر اس شرک کی کوئی آمیزش ہو گئی۔ لیکن میرے نزدیک شرک کی جملہ انواع و اقسام کا ایک بہتر احاطہ اس طور سے کیا جا سکتا ہے کہ شرک کی تین بڑی بڑی قسمیں اپنے سامنے رکھی جائیں۔ شرک فی ذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا ساجی بنا دینا، اللہ کی ذات میں شریک کر دینا، اس کا ہم جنس اور کفو بنا دینا۔ دوسرے شرک فی صفات، صفات باری تعالیٰ کے اعتبار سے مخلوقات میں سے کسی کو کسی صفت کے پہلو سے اس کا ہم پلہ بنا دینا، ہم سر اور ند اور ضد بنا دینا، مد مقابل بنا دینا۔ اور تیسرے شرک الحقوق، یعنی اللہ کے حقوق میں کسی کو اس کا ساجی بنا دینا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کے لیے ایک اور بہت جامع اصطلاح عبادت ہے، تو یہ شرک الحقوق جو ہے اسے ہم شرک العبادت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ تین ہیں انواع یا اقسام شرک، جن کی پھر سب ڈیویژنز ہیں، جن کی مزید تقسیمیں ہیں۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لی جائے کہ سب سے پہلا شرک یعنی شرک کے ذات یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم پر میں اس نوع کے شرک پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے، اللہ کی طرف سے اظہار ناراضگی جس شدت کے ساتھ اس نوع کے شرک کے بیان میں سامنے آتی ہے وہ کسی دوسرے شرک میں اس کا ظہور نہیں ہوگا. جہاں تک شرک کی صفات کا تعلق ہے وہ زیادہ تر ایک علمی مسئلہ ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی سے انسان اس وادی میں بھٹک جاتا ہے، اور جہاں تک شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت کا تعلق ہے اس کا تعلق زیادہ تر انسان کے اعمال سے، اس کی روش اور اس کے طرز عمل سے. اب ہم سب سے پہلے شرک کے ذات پر گفتگو کرتے ہیں. اس شرک کی دو قسمیں دنیا میں رائج رہی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے بھی جو زیادہ عریاں اور زیادہ ننگا شرک ہے وہ ان اقوام میں پیدا ہوا کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبیوں اور رسولوں کی طرف منسوب کرتے ہیں. چنانچہ یہود جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، عیسائی جو اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اسی طرح مشرکین عرب بنی اسماعیل جو اس کے مدعی تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں. شرک کے ذات کی بدترین صورت انہیں تین اقوام میں پیدا ہوئی، یعنی یہ کہ انہوں نے کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا. یہ بیٹا اور بیٹی در حقیقت اللہ کے ہم جنس اور کفو ہونے کے اعتبار سے غالباً کوئی دوسرے نوع کا شرک اس کا ہم پلہ نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی والد اپنے ولد کا خالق نہیں ہوتا، وہ ولد اس کے ذریعے سے تو ظہور میں آتا ہے، اس کے وجود کا ایک ذریعہ تو بنتا ہے، لیکن یہ کہ والد اور ولد کے مابین تعلق اور رشتہ خالق و مخلوق کا نہیں ہے. جس کو بھی آپ اللہ کا ولد قرار دیں گے، اللہ کا بیٹا یا بیٹی مانیں گے، اس کو غیر مخلوق قرار دیں گے. اور اولاد اور والدین ہر اعتبار سے ہم کفو ہوتے ہیں، ہم جنس ہوتے ہیں. اس پہلو سے جسے بھی اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا جائے گویا کہ اسے اللہ کا ہم جنس مانا گیا، اللہ کا کفو مانا گیا، ہم سر مانا گیا. ہمارے ہاں دیہاتی زندگی میں جو لوگ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک لفظ شریک کا مستعمل ہے، اور شریکہ یہ گویا کہ دشمنی اور عناد کا ایک بہت بڑا سبب اور اس کی ایک بہت بڑی بنیاد مانی جاتی ہے. اس لیے کہ جو اس قدر ایک دوسرے سے قرابت کا معاملہ رکھتے ہیں وہ ہمسر ہیں، وہ اپنی عزت کے اعتبار سے برابر ہیں، اپنے رتبے کے اعتبار سے مساوی ہیں. اس پہلو سے بیٹا یا بیٹی ماننا اللہ کے لیے شرک کی جملہ اقسام و انواع میں سے بدترین شرک. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ. اسی طریقے سے بنی اسماعیل نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، انہیں خدا کی لاڈلی بیٹیاں قرار دے کر ان کی مورتیاں بنائی گئی اور انہیں دیویاں مان کر پوجا گیا. لیکن یہ چیز اپنے نقطۂ عروج کو اور کلائمیکس کو پہنچی ہے عیسائیت میں، جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی ابنیت کا عقیدہ آخری منطقی انتہا کو پہنچ گیا. یعنی وہاں لفظ ولد بیٹا اور اس کے صلب سے بیٹا، یہاں تک گستاخی کا انداز اختیار کیا گیا. قرآن مجید میں اس شرک کا جب ذکر ہوتا ہے تو جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بڑھتا ہے. سورہ کہف اس اعتبار سے بڑی عجیب صورت ہے قرآن حکیم کی کہ اس میں یہ انواع و اقسام شرک کا پورا سپیکٹرم موجود ہے. اس کے آغاز میں ذکر ہے اسی شرک کی ذات کا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. یہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا کہ خبردار کر دیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، نہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی صحیح علم ہے، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس تھا، بہت بڑی گستاخی ہے جو وہ کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ مضمون سورہ کہف کے پھر بعد میں جو سورہ مریم آتی ہے اس میں اور بھی زیادہ غیظ و غضب کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ لقد جئتم شيئا ادا، اے لوگوں تم ایک بڑی بھاری بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، اس گستاخی پر آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، اور پہاڑ گرنے کو ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے ایک بیٹا تسلیم کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے یہ ہرگز شایا نشان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا۔ یہ ہے انداز قرآن حکیم کا، اس گستاخی پر اس طرح اللہ کا غضب بھرتا ہے۔ بنی اسماعیل کے ساتھ ذرا معاملہ اللہ تعالی نے کسی قدر مزاح کا بھی کیا ہے کہ تم نے خوب کی، دوسروں نے تو اللہ کو دیا تو بیٹا تو دیا، تم نے الاٹ بھی کی تو بیٹیاں۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی ایک لائٹ ٹون میں خطاب ہوتا ہے، افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا اللہ نے تمہیں تو چن لیا اور پسند کر لیا بیٹوں کے لیے، تمہیں بیٹے محبوب ہیں طبعا مرغوب ہیں، اور خود اپنے لیے اس نے بیٹیاں لی، اپنے لیے بیٹیاں بنائی۔ یہ بات جو ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تم نے ایک بہت بڑی بات کہی۔ اسی طرح سورہ والنجم میں فرمایا الکم الذکر ولہ الانسا تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، کیا تمہارے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں، یہ تو بڑی نامنصفانہ تقسیم ہے جو تم نے کی۔ تو یہاں معاملہ جو ہے گویا کہ جہاں تک اس جرم کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ اسی نوعیت کا ہے، لیکن اس میں ایک پہلو ایسا بھی ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید اس طرح ایک مزاح کے انداز میں کرتا ہے۔ بہرحال شرک کی یہ وہ بدترین اور اونیا ترین صورت ہے جس میں مبتلا ہوئے وہ لوگ کہ جو جلیل القدر انبیاء کے پیروکار ہونے کے مدعی ہیں، حضرت ابراہیم کی طرف نسبت رکھنے والے، وما کان من المشرکین، جن کی شان یہ ہے کہ وہ شرک کی ہر نوع سے بالکل اپنے دامن کو پاک کر چکے تھے، اور وہ لوگ جو ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں وہ شرک کی اس نوع میں ملوث ہو جائیں۔ شرک کی ذات کی دوسری قسم وہ ہے جو ان مذاہب میں پیدا ہوئی جن کو فلسفیانہ مذاہب کہنا درست ہوگا، جن کی بنیاد کسی آسمانی کتاب یا وحی پر نہیں بلکہ حکماء اور فلاسفہ کے نظریات پر پائی۔ ان مذاہب میں شرک کی ذات نے ہماؤس اور انکارنیشن، تجسم، اوتار کے عقیدے کی شکلیں اختیار کی، اس لیے کہ اکثر فلاسفہ اپنے غور و فکر سے اس حد نتیجے تک تو پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی ایک ہستی، کوئی ایک ذات ہے، کوئی ہے کہ جس کا ظہور ہے، جس کے کمالات کا مظہر ہے یہ کائنات، لیکن یہ کہ اس کائنات کے ساتھ اس ہستی کا رب تو تعلق کیا ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر غور و فکر کے نتیجے میں مختلف شکلوں میں ہماؤس کا ایک فلسفہ لوگوں کے سامنے آتا رہا۔ مثلاً اس ربط و تعلق کو انتہائی سادہ ذہن تو یوں سمجھے گا اور اس طرح تصور کرے گا کہ کوئی ایک ہستی، ایک ذات اس کائنات کی بنانے والی ہے، بالکل اس طرح جیسے کہ کوئی بڑھئی کرسی بناتا ہے یا کوئی لوہار کوئی اور شے بنا دیتا ہے۔ یہ نسبت و تعلق اس بات کو مستلزم ہے کہ اس بڑھئی کے علاوہ کوئی شے پہلے سے موجود ہو کہ جس سے وہ جو کرسی بنائی گئی ہو، مادہ تخلیق پہلے ہونا چاہیے جس سے کہ وہ خالق کچھ خلق کرے، کسی چیز کو بنائے۔ یہ ہے وہ خیال جس کی وجہ سے کہیں تو یہ کہا گیا کہ خدا بھی قدیم ہے اور مادہ بھی قدیم ہے، اور کہیں اس قدماء کی فہرست کو میں اور اضافہ کیا گیا کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، اور روح بھی قریب. تو یہ دوئی یا تخلیص یہ در حقیقت اس تشبیہ یا اس تصور پر مبنی ہے کہ جیسے اللہ اس کائنات کا خالق اس معنی میں ہے جیسے کہ بڑھئی کسی کرسی کا خالق ہو یا لوہار لوہے سے کوئی اوزار بنا لے. اس سے ذرا اونچا تصور جن کا ہوا, جنہوں نے یہ بات محسوس کر لی کہ ان کی عقل اس دوئی یا تثلیث کو بھی تسلیم نہیں کرتی بلکہ ان کی فطرت میں توحید کی طرف مزید ایک شدید رجحان یا میلان موجود ہے, انہوں نے خدا اور اس کائنات خلق اور خالق اور مخلوق کے مابین وہ نسبت قائم کی کہ جیسے مثلاً برف پگھل کر پانی بن گیا. اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ وہ برف کہاں ہے تو یہ درحقیقت ایک بڑا لایعنی سا سوال ہے. یہ پانی ہی برف ہے, اور یہ پانی ہی اگر بھاپ بن کر اڑ جائے تو وہی برف ہے, وہی پانی ہے, وہی بھاپ ہے. اس معنی میں گویا کہ اس کائنات کا ظہور در حقیقت ذات باری تعالی ہی کا ظہور ہے, خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے. اس اعتبار سے ہر شے اس کی الوہیت کی حامل ہے, ہر شے خدا ہے. شجر و حجر ہو, آسمان و زمین ہو, سورج یا ستارے ہوں, ہر شے در حقیقت خدا ان صورتوں میں ظہور پذیر ہو گیا ہے. یہ ہماغوس کی بدترین شکل اور شرک فی الذات کی ایک بڑی نمایاں صورت ہے کہ جس کی روح سے ہر شے الوہیت کی حامل اور خدائی کا مظہر قرار پاتی ہے. ایک دوسری شکل یہ سمجھی گئی تھی کہ جیسے پانی میں شکر گھل جاتی ہے, ایسے ہی اس کائنات میں ذات باری تعالی حل ہو چکی ہے. یہ بھی در حقیقت ایک سنویت ہے کہ پانی اور شکر کو جدا مانا جائے اور پھر ان دونوں میں ایک نوع کا اتحاد تسلیم کیا جائے. تو حلول و اتحاد, یہ ہیں در حقیقت وہ دو الفاظ جن کی ایک شعر میں بڑی پیارے انداز میں نفی کی گئی کہ حلول و اتحاد اینجا محالست کہ در وحدت دوئی عین زلالست. حلول اور اتحاد یہ بھی در حقیقت یہ دوئی کی صورتیں ہیں, اور وہ ذہن کہ جس کا میلان اور رجحان توحید کی طرف ہو وہ ان صورتوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتا. تو وہ ذہن جو ہے وہ بالآخر پھر پھر کر کسی نہ کسی طور سے ہما اوس کے نظریے پر جا کر ٹکتا ہے, اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے وہ بھی شرک کی ایک بدترین صورت ہے. یہی مرض ایک دوسری صورت میں بھی ظہور پذیر ہوا, یعنی کہ کسی انسان میں اللہ کی ذات کا حلول کر جانا, گاڈ انکارنیٹ, انکارنیشن کا تصور, خدا کا تجسم اس کائنات کی صورت میں وہ ہماؤس تھے, اور خدا کا تجسم کسی انسان کی صورت میں یہ اوتار کا عقیدہ ہے, یہ انکارنیشن کا تصور ہے. یہ بھی شرک کی ذات ہے کہ وہ انسان اپنی ذات کے عین کے اعتبار سے خدا قرار پاتا ہے. یہ ہیں وہ دو صورتیں کہ جو فلسفیانہ مذاہب میں, جس کی سب سے نمایاں مثال ہمارے نزدیک ہندوستان کے مذاہب ہیں, اس لیے کہ ہندو مذہب کوئی ایک مذہب نہیں ہے, وہ بے شمار مذاہب کا مجموعہ ہے, اور ہندوستان کی سرزمین ان تمام خیالات کی ایک بڑی ہی جامع قسم کی آمادگاہ بنی رہی ہے. یہاں یہ ہما اوس کے مختلف شیڈز, مختلف نظریات, چاہے اس میں تعدد قدماء کا معاملہ ہو, اللہ بھی قدیم مادہ بھی قدیم, تثلیث ہو اللہ بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم اور روح بھی قدیم, چاہے حلول کا تصور ہو, اتحاد کا تصور ہو یا ہما اوس کا کوئی تصور ہو, یہ تمام تصورات ہندوستان میں موجود رہی, اور یہ شرک کی ذات کی دوسری قسم ہے. اب میں یہاں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے اس حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ یہ امت بحیثیت مجموعی, اس کے باوجود کہ 1400 برس بیت گئے اور 15ویں صدی شروع ہونے کو ہے, اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ ہے. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ بات بڑے اچنبھے کی ہے. عیسائیوں کو جو بھی عقیدت حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات کے ساتھ رہی اور جس درجے کی محبت انہیں رہی ہے یا اب ہے, اس سے کہیں زیادہ محبت و عقیدت ہے جو امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے رہی. میں ہما عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا، الوہیت میں شریک کر دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم، آپ کے ساتھ یہ گستاخی، فللہ الحمد والمنہ، کہ اب تک نہیں ہوئی۔ میرے نزدیک یہ ایک تحفظ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس لیے کہ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت مسخ کر دی گئی تو قرآن میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حیثیت کو، ان کی اصل شخصیت کو مبرہن کر دیا۔ یہاں تک کہ نجاشی رحمہ اللہ نے جب سورہ مریم کی آیات سنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی، تو وہ پکار اٹھے کہ واقعتاً مسیح کے بارے میں جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے وہ اس سے ایک تنکے کے مقدار بھی زائد نہیں ہے۔ یہ معاملہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قرآن مجید نے صاف کر دیا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی بئی طور اسی فرط عقیدت و محبت میں کہیں مس کر دیا گیا ہوتا، اور آپ کو بھی کہیں الوہیت میں شامل کر دیا گیا ہوتا، تو اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں تھی کہ جو آپ کی اصل شخصیت کو نمایاں کر کے سامنے لے آتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بار بار نمایاں کرتا ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی ان سے کہیے پاک ہے میرا رب، میں تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، جس پر وحی آتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، کہیے ان سے، اب ڈنکے کی چوٹ کہیے، کہ میں بھی ایک انسان ہوں تمہاری ہی طرح کا، ہاں مجھ پر وحی آئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو میرے اور تمہارے مابین مابہل امتیاز ہے۔ اس کی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درجے احتیاط محفوظ رکھی وہ ایک واقعے سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان صحابی کی نیت میں کہیں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ الفاظ ان کی زبان سے ایسے ہی نکل گئے، اور وہ مفہوم جو اس کے سامنے تھا یقیناً اس میں کسی شرک کا کوئی امکان نہیں، لیکن سامنے کے لیے، سننے والوں کے لیے، چونکہ اس میں ایک مغالطے کا امکان موجود تھا، حضور نے فوراً ٹوک دیا، اجعلتنی ندا للہ، کیا تو نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت تو اللہ کی ہے، ارادہ اس کا ہے، اختیار اس کا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوسروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہ ہے وہ احتیاطیں جو قرآن نے بھی ملحوظ رکھی اور جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو بار بار متوجہ کیا۔ ہمارے سامنے یہ معاملہ اور نمایاں ہو کر آئے گا اگر یہ حقیقت سامنے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے امتی ہیں، ان کے بارے میں خود ان کی زندگی میں انہیں اللہ کہنے والے، خدا قرار دینے والے پیدا ہو گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ اس ظلم سے بچے رہے، جو ہلا کی بات اور ہے، عوام الناس کی بات اور ہے۔ اگر شعراء نے کہیں نعتیہ کلام میں اس طرح کی مبالغہ آرائی کی ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اوتار کا عقیدہ ہے، لیکن یہ باتیں شعراء کی ہیں، مبالغہ آرائی کی ہیں۔ جو ہلا اور عوام میں بھی ایسی باتیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے کسی مسلمہ فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی بات موجود ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ الحمدللہ تاحال یہ امت بحثیت مجموعی اس نوع کے شرک سے محفوظ ہے، اور مسلمانوں کے مسلمہ فرقوں میں سے کسی فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی چیز تاحال شامل نہیں۔ انواع و اقسام شرک کے بیان میں شرک کی ذات کے بعد نمبر آتا ہے شرک کی صفات کا، اور یہ معاملہ قدر علمی نوعیت کا ہے، اور اس ضمن میں اگر انسان محتاط نہ رہے تو اس بات کا انکار آ رہا ہے کہ غیر شعوری پر اس کا پا 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 انسان کے فکر میں اسے داخل ہو جائے۔ کے صفات کا تفصیلی بیان ہو. یہ حوالہ مناسب رہے گا کہ قرآن حکیم میں سورہ اخلاص کا جو مقام و مرتبہ ہے اس پہلو سے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت کہا، اور اس پہلو سے بھی کہ اسے آپ نے ثلث سے قرآن یعنی ایک تہائی قرآن کے مساوی قرار دیا. وہ اسی بنا پر ہے کہ اس کا اصل مضمون ہے اس بات توحید اور ابطال شرک. لیکن جو نسبت سورۃ العصر اور آیہ در میں ہے بعین ہی وہی نسبت سورہ اخلاص اور آیت الکرسی میں. یہ آیہ مبارکہ بھی اس بات توحید اور شرک کے سد باب کے ضمن میں نہایت عظمت کی حامل ہے. اسی بنا پر حضور نے اسے قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت قرار دیا. لیکن یہاں ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ سورہ اخلاص میں اکثر و بیشتر شرک کی ذات کی مذمت اور اس کا ابطال وارد ہوا ہے، جبکہ آیت الکرسی میں اصلاً شرک کی صفات کی بحث ہے اور اس کے سرد باب کی تمام صورتوں کو جامعیت کے ساتھ یکجا کر لیا گیا ہے. چنانچہ سورہ اخلاص جو چار آیات پر مشتمل ہے ان میں سے پہلی دو آیات مثبت طور پر توحید کا اس بات کر رہی ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور بقیہ دو آیات میں ابطال ہے شرک کی ذات کا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جبکہ آیت الکرسی ذات بار تعالی کے صفات کمال کے پرشکوہ ذکر سے شروع ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. جیسا کہ بعد میں واضح ہو جائے گا، اللہ تعالی کی صفت وجود، اس کی صفت علم، اس کی صفت قدرت کا بیان اس پیرائے میں ہوا ہے کہ جس سے شرک کی صفات کا راستہ آپ سے آپ بند ہوتا چلا جاتا ہے. شرک کی صفات کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا گیا، اگر انسان محتاط نہ رہے تو ایک مغالطے کا امکان رہتا ہے، اور وہ اس بنا پر کہ ہماری زبان کا دامن با محدود اور تنگ ہے، اور ہم انہی الفاظ کا اطلاق اللہ تعالی کی ذات پر کرتے ہیں بطور صفات، اور انہی الفاظ کو بطور صفت استعمال کرتے ہیں مخلوق کے لیے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، یعنی صفت وجود سے متصف ہے، اور یہ کائنات بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، گویا کہ ہم بھی اس صفت سے متصف ہیں. اللہ کے لیے بھی لفظ علم اور عالم اور علیم کا اطلاق ہوگا، اور بندوں پر بھی انہی صفات کا اطلاق کیا جائے گا، یہاں تک کہ انسانوں میں سے وہ بھی ہے کہ جن کو علامہ کہا جاتا ہے، یعنی صفت علم اپنی انتہائی مبالغے کی صورت میں. اسی طرح حیات ہے، ہم بھی زندہ ہیں، حیوانات بھی زندہ ہیں، اور اللہ بھی زندہ ہے. اسی طرح قدرت ہے، ارادہ ہے، مشیت ہے، سماعت و بصارت ہے. یہ تمام الفاظ جو بطور صفت مستعمل ہیں مشترک ہیں، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہی اشتراک لفظی ہے کہ جو اس معاملے میں مغالطے کا سبب بن جاتا ہے. اگر تین باتیں معین طور پر ذہن کے سامنے نہ رہے اور انسان چوکس اور چوکنا نہ رہے کہ جب بھی اس لفظی اشتراک کا معاملہ آئے خالق و مخلوق کے مابین، تو وہ تین باتیں لازماً اس کے ذہن میں مستحضر رہیں. اگر ایسا نہ ہو تو انسان غیر شعوری طور پر بلا سمجھے بوجھے ہو سکتا ہے کہ شرک صفات میں ملوث ہو جائے. وہ تین باتیں یہ ہیں کہ اللہ کا وجود بھی ذاتی ہے، کسی اور کا عطا کردہ نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہے، کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہے، جبکہ کل مخلوقات ان کا وجود بھی عطائی ہے، ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کردہ، اور ان کی کل صفات بھی عطائی ہے، اللہ کی بخشی ہوئی ہے، ان کی ذاتی نہیں. اسی طریقے سے اللہ کا وجود مطلق ہے، انفائنائٹ، لامحدود، غیر متناہی، اور اس کی ہر صفت بھی لامتناہی ہے، غیر محدود ہے، انفائنائٹ ہے. جبکہ مخلوقات کا وجود بھی مقید اور محدود ہے، فائنائٹ ہے، اور ان کی تمام صفات بھی محدود ہیں، فائنائٹ ہیں، مقید ہیں. اسی طرح اللہ کا وجود، اس کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کی صفات بھی قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. جبکہ ما سوى اللہ یا جملہ مخلوقات کا وجود بھی حادث ہے، نہیں تھا اور پھر ہو گیا اور فانی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کا کوئی وجود نہ ہوگا. اسی طریقے سے مخلوقات کی کل صفات بھی حادث ہیں، ان کے وجود ہی کے معنی میں. یہ تین تصورات اگر موجود رہے کہ جب کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس میں یہ تصور موجود ہوگا کہ اللہ کی یہ صفت اس کی ذاتی ہے، لامحدود ہے اور قدیم ہے، اور جب اسی لفظ کا اطلاق مخلوقات میں سے کسی کے لیے بطور صفت ہوگا تو یہ بات واضح رہے، مستحضر رہے کہ یہ صفت اس کی ذاتی نہیں، اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ غیر محدود اور لامتناہی نہیں، متناہی اور محدود ہے، اور یہ کہ یہ قدیم نہیں، حادث ہے. اگر یہ چیزیں مستحضر رہیں تو صرف اس ذات سے دامن بچا رہ سکتا ہے، اور اگر کہیں اس میں بے احتیاطی ہو جائے تو غیر شعوری طور پر ہو سکتا ہے کہ انسان کے عقائد اور نظریات میں کوئی جرثومہ شرک سے صفات کا داخل ہو جائے. اب ذرا اللہ تعالی کی صفات کا اس اعتبار سے ایک اجمالی جائزہ لیجئے کہ ان میں کس کس پہلو سے مغالطے ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالی کی اسماء اور صفات لامتناہی، ہمارے لیے ان کا احصاء اور احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ چند صفات کو بنیادی مانا گیا ہے، مثلا وجود، حیات، علم، قدرت اور ارادہ. یہ پانچ صفات وہ ہیں کہ جو اساسی ہیں اور بنیادی ہیں. بقیہ تمام صفات کسی نہ کسی اعتبار سے انہی کی فروع، انہی کی شاخیں اور انہی کی تقسیمیں بن جاتی ہیں. مثلا صفت علم، اس کے ذیل میں سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ خبیر ہے، یہ تمام در حقیقت اسی صفت علم کی شاخیں. اسی طرح صفت قدرت، اس کی بے شمار شانیں ہیں، وہ الخافض ہے، الرافع ہے، بلند کرنے والا اور پست کرنے والا، وہ القابض ہے اور الباسط ہے. اسی طرح وہ المعز بھی ہے، المذل بھی ہے، ذلیل کرنے والا بھی ہے، عزت دینے والا بھی ہے. یہ تمام اس کی شانیں در حقیقت اس کی صفت قدرت کا ظہور ہے. ان پانچ صفات کو اگر سامنے رکھا جائے تو اب ان میں سے ایک ایک کو لے کر ذرا بات سمجھ لینی چاہیے کہ توحید کی صفات کیا ہے اور شرک کی صفات کیا ہے، یعنی اس میں وہ حد فاصل جو ہے وہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے مثلا علم کو لیجئے. علم کے بارے میں آیت الکرسی میں جو بڑے اہتمام کے ساتھ آیا، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو وہ خود چاہتا. مخلوق کا علم، مخلوق میں کسے باشد کوئی ہو، وہ ملائکہ ہو، وہ جنات ہو، انسان ہو، انسانوں میں اولیاء اللہ ہو، انبیاء و رسل ہو، یہاں تک کہ نبی اکرم ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو یقیناً سید الموجودات ہے. لیکن یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ مخلوقات میں سے کسی کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے، کسی کا علم لامتناہی نہیں ہے، متناہی ہے، محدود ہے، کسی کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. اگر یہ تین احتیاط ملحوظ رہے تو شرک فی العلم سے انسان بچا رہے گا. ان میں سے اگر کسی پہلو سے غلطی ہو اور کوتاہی ہو جائے تو شرک فی العلم میں انسان ملوث ہو جائے گا. ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے ہونے یا نہ ہونے پر ایک بڑی مذہبی کنٹروورسی ہے جو بڑی شدت کے ساتھ نہ معلوم کب سے چلی آ رہی ہے. جہاں تک میں نے غور کیا ہے اس میں سارا نزاع لفظی ہے. ایک گروہ نے علم غیب کی ایک تعریف کی ہے، ایک طرز پر اسے ڈیفائن کیا ہے اور اس کی نفی کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے. ایک دوسرے گروہ نے علم غیب کو کسی اور طریقے سے ڈیفائن کیا ہے اور حضور کے حق میں اس کا اس بات کر رہا ہے اور بالکل صحیح کر رہا ہے. گویا کہ دونوں کا موقف درست ہے. میں اس معاملے میں اپنی تحقیق و تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جس گروہ کو اس معاملے میں متہم کیا جاتا ہے کہ وہ شرک فی العلم کا مرتکب ہو رہا ہے وہ بھی ان تینوں باتوں کو تسلیم کرتا ہے. اس کے اہل علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں یہ تینوں باتیں مانتے ہیں کہ آپ کا علم ذاتی نہیں اللہ کا عطا کردہ ہے، آپ کا علم قدیم نہیں حادث ہے، آپ کا علم لا متناہی اور مطلق نہیں بلکہ محدود اور متناہی. میرے نزدیک ان تین باتوں کے اس بات کے بعد لوگوں کے واعظین اور جہلا کی باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے واقعہ یہ ہے کہ کسی اختلاف کے لیے کوئی معقول سبب موجود نہیں. رہا یہ معاملہ کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ علم غیب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے پور کے لیے کہ جو عام انسانوں کی نگاہوں سے چھپا لیا گئے، جہاں تک رسائی دل حواس ممکن نہیں ہے. وہ چیزیں کہ جو عام انسان سے مخفی رکھی گئی ہیں وہ عالم جو ہے وہ عالم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر کہا گیا ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے تو صرف اعتباری طور پر اللہ کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو ہر آن ہر شے اس کے لیے وہ حاضر ہی حاضر ہے، اس کے سامنے موجود ہے. غیب کا لفظ در حقیقت ہماری نسبت سے استعمال ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، ملائکہ ہیں، جنت و دوزخ ہیں، اس کائنات کے وہ مخفی حقائق ہیں جنہیں قرآن ایک مقام پر ملکوت السماوات والارض سے ثابت کرتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء کو اس عالم کا کچھ علم دیا جاتا ہے تبھی وہ نبی بنتے ہیں. لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضى من رسول، اللہ مطلع نہیں کرتا اپنے رسولوں میں سے اپنے غیب پر کسی کو سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اور جتنا چاہے. تو اس غیب کا علم نبی کو ملتا ہے کسی درجے میں تبھی وہ نبی بنتا ہے. اس اعتبار سے علم غیب کا اثبات کیا جائے گا انبیاء اور رسول کے لیے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ علم ان کا ذاتی ہے از خود حاصل ہو گیا تو یہ شرک کی طرف لے جانے والی بات ہے. یہ بات وہ لوگ بھی نہیں کہتے، اس کے قائل نہیں ہے کہ جن کی بالعموم نفی کی جاتی ہے. اس سے آگے آئیے، ارادہ اور مشیت یہ لفظ بھی ہمارے اور اللہ کے مابین مشترک ہیں. ہم بھی کچھ ارادہ کرتے ہیں اور اللہ بھی ارادہ کرتا ہے، ہماری بھی کچھ چاہت ہوتی ہے، ہماری بھی کچھ پسند اور ناپسند ہے اور اللہ کی بھی مشیت ہے. لیکن ہمارے اور اللہ کی مشیت اور ارادے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور ہماری مشیتیں اس کی مشیت کے تابع ہیں. یہ محدود ہے، وہ مشیت مطلق ہے. یہاں ہماری چاہ کو اگر اللہ تعالی کی طرف سے بھی سند اذن عطا ہو جائے تو وہ چاہ پوری ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو مجرد ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو لفظ مشیت اور لفظ ارادہ اپنی اس لفظی صورت میں مشترک ہے اللہ کے اور مخلوق کے مابین، لیکن اگر ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھا جائے تو بالکل یوں ہوگا کہ جیسے ادھر مشیت اور ارادے کی نفی کر دی جائے تب بھی درست ہوگا، اور وہاں وہ مشیت اور ارادہ اپنی مطلق صورت میں موجود ہے. اسی طریقے سے قدرت کا معاملہ ہے. انسان کو بھی بہرحال کچھ طاقت، کچھ اختیار، کچھ قدرت دی گئی ہے، لیکن اللہ کی قدرت مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے. اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، جبکہ انسان کی قدرت محدود ہے، متناہی ہے، اللہ کی اذن کے تابع ہے. اللہ چاہے گا تو انسان جو کرنا چاہے گا ہو جائے گا، ورنہ نہیں. یہی وہ چیز ہے جس پر سورہ کہف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا گیا، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ. ہرگز نہ کہیے گا کبھی یہ بات کہ میں یہ کام کل ضرور کر لوں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین عرب نے بعض سوالات کیے یہود کے سکھانے پر، تو حضور نے اس توقع میں کہ جبرائیل آتے ہی رہتے ہیں، میں ان سے پوچھ کر جواب دے دوں گا، یہ الفاظ کہہ دیے کہ کل میں اس کا جواب دے دوں گا. لیکن یہ بات اللہ تعالی کو کچھ پسند نہ ہوئی، لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا مؤخر ہوتا چلا گیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر نازک صورتحال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوچار ہو گئے. ان کے جو مخاطبین ہیں وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں کہ بس آپ کا وہ سارا علم دھرا رہ گیا، آپ اپنا وعدہ پورا نہ کر پائے. اس کے بعد جب وحی نازل ہوئی اور ان سوالات کے جوابات دیے گئے جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں ہیں، تو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی نازل ہو گئی کہ اے نبی کبھی یہ نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر گزروں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. یہ ہے مشیت انسانی اور مشیت خداوندی، ارادہ انسانی اور ارادہ خداوندی، قدرت انسانی اور قدرت خداوندی کے مابین فرق و تفاوت. یہی معاملہ زندگی کا بھی ہے. لفظ حیات مشترک ہے اللہ اور بندوں کے مابین، لیکن حیات خداوندی اور حیات مخلوق میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ حیات طرح طرح کی کمزوریوں میں گھری ہوئی، طرح طرح کی احتیاجات سے اور طرح طرح کی کمزوریوں اور ضعف سے ہر جانب سے اس کا احاطہ ہے، اور وہ حیات ہے مطلق حیات جس میں نہ کوئی ضعف ہے، نہ کوئی احتیاج ہے، نہ کہیں کوئی کمزوری ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کے آغاز میں بڑے پرشکو انداز میں فرمایا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تمہاری زندگی تو اس طرح کی کمزوریوں سے گھری ہوئی ہے، اونٹ بھی آتی ہے اور نیند بھی آتی ہے، تمہاری قوت کار ضعف سے بھی دوچار ہوتی ہے. اللہ کی حیات وہ ہے کہ نہ اسے کبھی اونگ لاحق ہوتی ہے نہ کبھی نیند اس پر طاری ہوتی ہے. اس زمن میں سب سے بنیادی صفت جس کو بعض حضرات نے تو صفت میں شمار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ وجود تو وہ ہے کہ جس پر صفت طاری ہوتی ہے، لیکن بعض محققین نے وجود کو بھی اللہ کی صفات میں سے شمار کیا ہے. یہاں کا معاملہ جو ہے اس سے متعلق ایک بڑی پیچیدہ بحث ہے جس کو میں ضرور چاہوں گا کہ واضح کر دوں. اللہ تعالی کا وجود مطلق، حقیقی، ذاتی اور قدیم، اور ماسو اللہ کا وجود عطائی، محدود، حادث اور فانی. اگر علم اور قدرت کے معاملے میں اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کا علم اور اللہ کی قدرت کے مقابلے میں مخلوق کی قدرت کو لایا جائے، تو جیسا کہ عرض کیا جا چکا تھا مخلوق کی قدرت اور علم معدوم کے حکم میں ہو جائے. یہی وہ بات ہے کہ جو دعائے استخارہ میں وارد ہوئی ہے، جس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں اس طرح تلقین فرمائی جیسے قرآن. اس میں الفاظ آتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. اے اللہ تجھے علم ہے، مجھے کوئی علم نہیں، تجھے قدرت ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. گویا کہ علم و قدرت خداوندی کے مقابلے میں مخلوقات کا علم معدوم کے حکم میں نہ ہونے کے درجے میں. صورت علم ہے، حقیقت علم نہیں، صورت قدرت ہے، حقیقت قدرت نہیں. بعین ہی یہ بات اگر کہی جائے تو غلط نہ ہوگی کہ وجود حقیقی صرف ذات باری تعالی میں منحصر ہے، باقی کل موجودات کا وجود ایک خیالی وجود ہے، ایک وہمی وجود ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، وہ معدوم کے حکم میں، جیسے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے مکتوبات میں کہ یہ اصول خداوندی کہ معدوم را موجود نہیں نمائن، یہ اللہ تعالی کی کاریگری اور صناعی ہے کہ اس نے معدوم کو موجود کی شکل دے دی. یہ ہے در حقیقت وہ نظریہ جو ہمارے صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کے نام سے، اور جس کی ایک ذرا سی مختلف تعبیر وحدت الشہود کے نام سے ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اور جس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ ہماوس ہے، ہماوس اور وحدت الوجود کے مابین زمین و آسمان کا فرق. ہماوس اس میں اس کائنات کو حقیقی سمجھا جاتا ہے اور ذات باری تعالی اس میں گم ہو جاتی ہے، وحدت الوجود میں وجود حقیقی کو ذات باری تعالی میں منحصر مانا جاتا ہے اور اس کائنات کے وجود کو وہمی اور خیالی قرار دیا جاتا ہے. اس میں بالکل بعد المشرقین ہے، اس میں ضدین کی اور تباین کی نسبت ہے، ان دونوں کے مابین گڈ مٹ کرنا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، اور یہ مغالطہ سبب بن گیا ہے بعض امت کے بڑے بڑے لوگوں جو ہمارے بڑے قابل قدر ہستیاں ہیں ان سے ایک سوء ظن اور بدگمانی جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے. شیخ احمد سرہندی ہوں، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہوں، دوسرے کبار اولیاء اور صوفیاء ہوں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، یہ گمان ان کے بارے میں کرنا کہ وہ شرک ذات میں مبتلا تھے ایک بہت سنگین قسم کا سوء ظن ہے جس سے اپنے دامن کو بچانا ضروری ہے. شیخ احمد سرہندی نے اس کائنات کے وجود کے لیے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ اگر تم ایک لکڑی لو اور اس کے ایک سرے پر کچھ کپڑا باندھ کر اس میں تیل ڈالو اور آگ لگا دو اور ایک مشعل تمہارے پاس تمہارے ہاتھ میں آ گئی، ایک شعلہ جوالہ اس کے کونے پر ہے، اگر اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دو گے تو یہ آچھی دائرہ نظر آئے گا، وہ نظر آ رہا ہوگا، وہ محسوس ہوگا، مشہود ہوگا، لیکن اس کا حقیقی وجود کوئی نہیں ہوگا. تم جانتے ہو کہ وجود تو صرف ایک نقطہ جوالہ کا ہے، اس آچھی دائرے کا کوئی حقیقی وجود نہیں. یہ ہے وہ بات جو یوں کہی گئی کہ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یا وہمی ہے یا خیالی وجود ہے، یا ایسے ہے کہ جیسے آئینے میں عکس پڑ رہا ہو جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا جیسے سایہ ہو کہ سائے کا کوئی حقیقی وجود نہیں. یہ ہے نظریہ وحدت الوجود جو واقعتاً توحید فی الوجود، یہ توحید ہی کا ظہور ہے اس سطح پر فلسفہ وجود میں، اس کا ظہور اسی شکل میں ہوگا. بہرحال شرک سے صفات کے ضمن میں یہ تو وہ مباحث ہیں کہ جو قدیم ہیں، اس کے ضمن میں نے کوشش کی کہ جو صحیح اور معتدل نقطۂ نظر ہے وہ سامنے لے آؤں. اب جو اہم ترین موضوع ہو وہ یہ کہ اس دور میں شرک صفات کی جو سب سے زیادہ عام اور لوگوں کے ذہنوں پر مسلط صورت ہے وہ کون سی. آج کا ذہن جسے آپ سائنٹیفک مائنڈ کہیں گے، جو سائنس کے تانے بانے سے بنا ہوا ہے، اس میں یہ بات رچ بس گئی ہے کہ اس کائنات میں مختلف اشیاء ہیں اور ان کی صفات ہیں. یہ صفات مستقل ہیں، دائم ہیں. ان صفات کے باہمی تعامل اور انٹر ایکشن سے فزیکل اور کیمیکل چینجز کا ایک سلسلہ ہے جس سے یہ کائنات آپ سے آپ رواں دواں. یہ ہے وہ تصور کہ جس نے ذات باری تعالی کو، مؤثر حقیقی کو ذہن سے اوجھل کر دیا اور اس کائنات میں میٹر اور پراپرٹیز آف میٹر اسی کے حوالے سے اس پوری کائنات کی توجیہ ہے، کہ جو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان کا پورا بھروسہ، اس کا پورا تکیہ، اس کا مکمل توکل جو ہے وہ اسباب پر ہے، اشیاء پر ہے، ان کی صفات پر ہے، ذات باری تعالیٰ سے محجوب ہو چکا، مؤثر حقیقی سے دور جا چکا. اس کا تکیہ ہے تو اسباب پر، اسے امیدیں ہیں تو اسباب سے، اسے اندیشہ ہے تو اسباب کا. یہ ہے وہ چیز، یہ مادہ پرستی اسے کہیے،
کہ جو در حقیقت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، مؤثر حقیقی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا۔ وہ بات جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہی تھی اپنے انتقال کے وقت اپنے وصایا میں، کہ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین رکھیو کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں فاعل اور مؤثر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، کسی شے کا کوئی وصف ذاتی نہیں، کسی شے کی کوئی پراپرٹی اس کی مستقل بذات نہیں ہے کہ لازماً اس کا نتیجہ برآمد ہو۔ اللہ چاہے گا تو نتائج برآمد ہوں گے، اور اللہ نہیں چاہے گا تو کسی شے کے تمام اسباب کے جمع ہو جانے کے باوجود نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اگر یہ چیز نگاہوں سے اوجھل رہے اور اشیاء کی صفات ہی پر انسان کا یقین محکم رہے اور اسی سے اس کی امیدیں وابستہ ہو جائیں، بقول علامہ اقبال، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اشیاء اور اسباب اور وسائل اور ذرائع پر تکیہ اور بھروسہ جس شدت کے ساتھ ہوگا، اسی شدت کے ساتھ گویا کہ مؤثر حقیقی اور مسبب الاسباب سے بہت پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ گویا کہ اشیاء کی صفات کو ان کی ذاتی مانا گیا ہے، مستقل مانا گیا ہے، دائم و قائم مانا گیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت مادہ پرستی کا وہ شرک جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، جو ذہن انسانی پر مسلط ہو چکا ہے۔ جدید سائنس کے تسلط کے باعث یہ وہ چیز ہے کہ جس سے شاد ہی کوئی بچا رہ گیا ہے۔ یہی بات ہے در حقیقت کہ انسان اگر یہ محسوس کرے کہ اشیاء کے نتائج اور اسباب کے نتائج بہرحال برآمد ہوں گے، تو یہ گویا کہ ان اسباب کو اللہ کے ہم پلہ اور اللہ کے برابر کر دینا ہے۔ توحید یہ ہوگی کہ چاہے آپ کے ہاتھ میں دیا سلائی ہو اور دوسرے ہاتھ میں سوکھا کاغذ موجود ہو، اور آپ کو تمام اسباب و وسائل کے اعتبار سے یہ نظر آ رہا ہو کہ آپ جب چاہیں اس کاغذ کو جلا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ذات باری تعالی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے، اور انسان کو یہ خیال رہے کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں اس کاغذ کو نہیں جلا سکتا۔ یہ ہے در حقیقت توکل کا وہ معاملہ جو اگر کل کا کل ذات باری تعالی کے ساتھ وابستہ نہ ہو تو یہ ایک نوع کی محجوبیت ہے، اور در حقیقت یہ شرک سے صفات ہی کا مظہر ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں تورات کی تعلیم کا لب لباب، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھو، کسی پر تمہارا بھروسہ نہ ہو، کسی پر تمہارا تکیہ نہ ہو، اسباب کو استعمال کرو لیکن تمہاری امیدیں ان سے وابستہ نہ ہو۔ تم یہ جان رکھو کہ ان اسباب کا نتیجہ صرف اس صورت میں برآمد ہوگا اگر اللہ کو منظور ہو۔ یہ ہوگی توحید کی صفات، اور اگر اس کے برعکس اشیاء کی صفات کو مستقل اور دائم و قائم مان کر ان کے نتائج کو لازمی اور حتمی اور یقینی سمجھا جا رہا ہو تو یہ شرک سے صفات ہے، اور یہ شرک سے صفات کی وہ صورت ہے کہ جو آج عالمگیر پیمانے پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر تسلط حاصل کر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قلوب و اذہان کو اس شرک کی اس نوع سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔